نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ سیقول السفہاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها۔ ان قریب لوگوں میں سے کچھ نادان کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی۔ پہلے پورے پارے میں یہود جو اپنے وقت کے مسلمان تھے، تین بار ان کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کے خطاب کے ساتھ نعمتوں کی تذکیر کی گئی۔ ان کو ان کا منصب یاد کرایا گیا کہ اللہ نے تمہیں ورلڈ لیڈر بنانا تھا، تمہیں دنیا میں خلافت کی جو ذمہ داریاں سونپی تھی تم اس کو صحیح طرح سے مانو۔ لیکن بار بار کے ریمائنڈرز کے بعد بھی جب ان کے اندر کوئی اصلاح نہ ہوئی، تو اب دوسرے پارے کے آغاز میں امت مسلمہ کو یہود کی جگہ پہ آنے کی تیاریاں کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ مدینہ میں اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس پیچھے چلا جاتا، بیت المقدس کی طرف کرتے تو بیت اللہ پیچھے ہوتا۔ مکہ میں اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو خود بخود بیت المقدس بھی سامنے آتا ہے۔ ایک قسم کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی آزمائش تو ہجرت کر کے کروا لی کہ وہ تو اللہ کے حکم پہ گھر بار مال سب چھوڑ سکتے ہیں، اصل میں قبلے کی تبدیلی میں انصار کی آزمائش تھی کہ بھلا ان کے دلوں میں اب ایمان آیا کہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی آزمائش تو ایک موقع پہ ہو گئی، اب نئے لوگوں کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو پہلے ہی اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ بہت بڑا ریئیکشن ہونے والا ہے، کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا پہلا موقع ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ نادان لوگ جو باتوں کی حکمت کو نہیں سمجھتے وہ بولیں گے آپ نے بحثوں میں نہیں پڑھنا بلکہ کل للہ المشرق۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری فقہی بحثوں اور بہت ساری اختلافی باتوں کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ پھر اس کے بعد اصل مقصد بتایا گیا کہ قبلے کی تبدیلی اصل میں امت کی تبدیلی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب بنی اسرائیل کی جگہ امت مسلمہ کو امت وسط بنایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ایک تیسری کڑی کا اضافہ کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو فرشتے کے ذریعے سے رسول تک پہنچانے کا کام کر چکا۔ اب امت مسلمہ اس کڑی میں، اس چین کے اندر ایک تیسری کڑی تھی، گولڈن چین بن رہی تھی۔ ہم سب کو اس آیت کے اوپر اپنے آپ کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج واقعی ہم امت ہیں؟ بھیڑ تو نہیں بن چکے؟ اجتماعیت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر ہے؟ ٹیم ورک کا کوئی کانسیپٹ ہمارے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس گواہی کے لیے پیش کیا تھا کہ دنیا میں رسولوں کے جانے کے بعد اب تم قیامت تک آنے والوں کو اللہ سے جوڑو گے۔ ہم نہ جڑیں گے دوسروں کو کیسے جوڑیں گے؟ آج امت بکھری، اس نے انسانیت کو بکھیر دیا۔ آج دنیا میں جتنے زنا، بدکاری، فحاشی اور اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار امت مسلمہ بھی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑا۔ جب لوگوں کو ان کی نعمت نہ ملی تو انہوں نے جواب میں مسلمانوں کو ہی ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر واپس امت اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرے گی اور امت وسط ہونے کا ثبوت دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آزما لیا، عین نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ اس طرح سے قبلہ بدلا کہ مردوں کی صفوں کی جگہ عورتوں کی اور عورتوں کی جگہ پہ مردوں کی صفیں آ گئیں، اور لوگوں نے ایسا کر لیا۔ آج کے دور کے مسلمان ہوتے تو اسی وقت کتنے فرقے ہوتے، کچھ نبی کے ساتھ چل پڑتے، کچھ ان کے خلاف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اصل دیکھنا بھی یہی تھا کہ تم کس طرح سے بن دیکھے بن کہے سوچے رسول کی بات کو مان لیتے ہو۔ آیت نمبر 144 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کو دکھایا گیا جو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے دوران تھی، کہ آپ قد نرا تقلب وجهک فی السما، کیا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ پتہ تو یہ چلا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ نبی خود مختار کل نہیں، اپنی مرضی سے قبلے کی تبدیلی نہیں کر سکے، اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ کہا ہم وہ قبلہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی طرف آپ کو موڑ دیں گے۔ بس فولی وجہ کا، یہ ہے وہ لفظ جس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ بس اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، نہ صرف یہ کہ بیت اللہ میں رہتے ہوئے بلکہ وحیثما کنتم، جہاں بھی ہو، یعنی مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، بدل لو اپنے چہرے اس طرف۔ اور اہل کتاب کو یہ پتہ تھا کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، بنی اسرائیلیوں کی کتابوں میں یہ موجود تھا، یعنی بنی اسرائیل اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے تھے کہ آخری امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو بیت اللہ کی طرف قبلے کا پلٹایا جانا ایک اور نشانی دکھا رہا تھا ان کو کہ یہ رسول سچے ہیں، لیکن اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کے نبی کے دل میں تھوڑا سا رنج ہوا کہ اب اور کیا ان کو دکھایا جائے کہ جس سے یقین ہو کہ میں نبی سچا نبی ہوں۔ تو اس کا جواب آیت 145 میں، وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے نبی ان اہل کتاب کو ایک نہیں بلکہ ساری ہی نشانیاں کیوں نہ دکھائیں، پھر بھی ماں تبھی و قبلتکا، یہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ کیوں؟ دل میں بغض تھا، تعصب جب ہوتا ہے دل میں انسان کے کسی خاص گروہ سے محبت کے دعوے ہوتے ہیں تو نشانیاں کام نہیں آتی، ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ متعصب لوگوں سے زیادہ گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کی دعوت قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل خالی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی اس بات کا پول کھول دیا کہ یہ آپ کو کی نعمت یا آپ کی خوبیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، محاورہ استعمال کر کے بتا دیا، اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں سب لکھا تھا کہ آپ کہاں سے آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، لیکن ان نفریق منہم لیکتمون الحق، یہ فرقہ کون سا ہے؟ یہ ان کے علماء کا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور انجانے میں نہیں بلکہ وہم یعلمون، جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ حق کیا ہے؟ الحق میں ربی کا، فلا تکونن من الممترین، اتنی مخالفتوں سے آپ کہیں اپنے آپ کو دل برداشتہ نہ کر لیں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں، اس لیے آپ اپنا کام کرتے جائیے، کیونکہ بار بار کی مخالفت بندے کو شک میں ڈال دیتی کہ شاید میں ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ آیت نمبر 148 میں کہا، چھوڑو بیسوں کو، قبلہ بیت اللہ ہو یا بیت المقصد، دونوں اللہ کا حکم ہے، نہ سجدہ بیت اللہ کو ہوتا ہے نہ بیت المقدس کو، یہ تو صرف ایک یونٹی کے لیے تھا، کرو کیا؟ فاستبقوا الخیرات، بیسوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، کون اچھا کون برا اس کو چھوڑو، بلکہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ یہی آج کی امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں پہ الگ ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تم سب کو جمع کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 149 اور 150 آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں آیتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ان میں دوبارہ اسی حکم کی تکرار ہے جو پیچھے ہو چکا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر تیسری دفعہ کا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تکرار کیوں ہے؟ تاکید کے لیے۔ حکم بڑا سخت تھا، پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا، نسخ کا پہلا موقع تھا، ایک تیسری وجہ یہ بھی آتی ہے کہ پہلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فولی وہاں واحد آیا، لیکن بعد میں فولو کے ساتھ جمع کہہ کے سارے امتیوں کو بھی کہہ دیا۔ پھر اس طرح ایک اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی قبلے کی طرف منہ کرو گے، مکہ سے باہر ہوگے تو بھی، اور دنیا میں کہیں بھی ہوگے تمہارا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت ڈر لگتا کیونکہ ماحول بدل رہا تھا، رواج بدل رہا تھا، تو کہا فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں کی باتوں کا ڈر تمہیں اللہ کی اطاعت سے نہ روک دے، اور قبلے کی تبدیلی کے ذریعے ہم آپ پر نعمت پوری کر رہے ہیں، ولا لکم تحتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آیت نمبر 151 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی خصائص جس کا تین دفعہ تذکرہ قرآن پاک میں اور جگہ بھی آتا ہے کہ کمار صلی نفیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کوئی میریکل نہیں تھا، بالکل رات تو رات کا ہونے والا کام نہیں تھا، کئی سال کی محنت تھی، آیتوں کی تلاوت کی، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، ان کا تزکیہ کیا، ان کو قرآن اور حکمت سکھائی، اور پھر ان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اصل میں آج بھی امت کی کامیابی کا ایجنڈا ہے اس آیت میں، کہ آج بھی اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی، اگر آج بھی ہم کام کرنا شروع کر دیں تو شاید ایک دو صدیاں لگ جائیں گی پوری امت مسلمہ کو دوبارہ مقصد کو سمجھنے کی طرف آنے میں، لہذا محنت طلب کام تھا، جب اس کام کو کرنا مشکل لگے، ہمت ٹوٹنے لگے، پریشر بہت ہو تو فذکرونی اذکرکم، پھر مجھے یاد کر لیا کرو۔ ذکر دل کے لیے غذا ہے، جسم کے لیے توانائی ہے، طاقت ہے، اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں دین کے کام، دعوت کے کام کرنے مشکل لگے تو مجھے یاد کر لیا کرو، اور ذکر کی بہترین صورت نماز اور قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ میں اس قرآن کو ذکر کہا گیا، سورہ ہجر میں آتا ہے، اور ذکر نماز کے لیے بھی آتا ہے قرآن پاک میں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ شکر اور کفر کو یہاں جوڑ دیا، کیسی خوبصورت آیت ہے، آدھی لائن ہے صرف، لیکن خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ، ایک ذرے کا تعلق ایک آفتاب کے ساتھ، ایک نور السماوات والارض کے ساتھ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو کروں گا، میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو، اور زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ اللہ کو بھولے ہوئے کی زندگی کیا ہے؟ وہ کہتے تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، جب ہم اللہ کا نہیں بنتے تو اپنے بھی نہیں رہتے۔ سورہ حشر میں اس ڈیٹیلز مزید آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ساری مشقتیں جو مدینہ میں اللہ کے نبی کو پیش تھیں، اور آج بھی دین کے کام کے راستے میں مشکلات جو آتی ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جمنے کا نسخہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام، ان اللہ مع الصابرین۔ جب دین پہ عمل کرنا یا دین کی طرف لوگوں کو بلانا یا دین پہ قائم رہنا تمہیں مشکل لگے، تو نفل پڑھ کے عبادت کے ذریعے اللہ سے قرب مانگو، اور اللہ صبر والوں کو روک لیتا ہے۔ مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں، لیکن کچھ تو ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ اس میں جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو کہا جو لوگ اللہ کے راستوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں مارے گئے، تو تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ بلا احیاؤں ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ایک مومن ساری زندگی شہادت حق کی گواہیاں دیتا ہے، شہداء علی الناس ہونے کے ذمے پہ، اور آخری دن شہادت حق میں جان بھی دے دیتا ہے۔ جس کو آج ہمارے ہم عموماً شہید کہتے ہیں یا شہادت کا درجہ کہتے ہیں، یہ ایک دم نہیں ہوتا، موت شہادت کی نہیں آتی، زندگی شہادت کی، وہ پھر موت چاہے گھر میں بستر پہ بھی آئے، اللہ اس کو شہداء میں شامل کرواتا ہے۔ پھر پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی، آزمائش شرط ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارتیں دے دو، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی۔ کئی کئی دن تک چولہے نہیں چلتے تھے، بھوکے رہتے تھے، دین کے راستوں میں ہمیشہ بھوک اور خوف اور اس طرح کی کمی بیشیاں تو آتی ہی رہیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں مشکل پڑے۔ ہاں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے کبھی بھی کوئی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جب بھی ایک انسان کسی مشکل میں ہو تو موت کو یاد کر لے اور اللہ کی طرف پلٹنے کو یاد کر لے، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر رحمتیں ہیں اپنے رب کی طرف سے اور درود بھی ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ صبر کی بات آئی تو ایک عورت کا صبر سامنے آ گیا، بی بی حاجرہ کا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ایک گھرانے کے صبر کی بات ہے، اور وہ حضرت ابراہیم اور بی بی حاجرہ کا گھرانہ تھا، جس نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کی پرواہ نہ کی، بڑھاپے میں بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں اللہ کا گھر آباد ہو جائے، میں صبر شکر کر کے وقت گزار لوں گا۔ اللہ کو وہ صبر اتنا پیارا لگا کہ ایک عورت کے قدموں پہ قیامت تک کے مردوں کو چلا دیا۔ کوئی حج یا عمرہ ہو نہیں سکتا جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ ہو۔ اللہ اس طرح محبت کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے راستوں میں انسان چل کے دیکھے، اللہ ان قدموں کو اس طرح محفوظ کر دیتے ہیں کہ آج بھی مقام ابراہیم کے نام پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ شاکر و علیم ہے۔ عموماً لوگ اس طرح کی باتیں، جس کو کہنے کے بعد سوسائٹی میں ریئیکشن ہو، لوگ ناراض ہوں، اور وہ ساری آزمائشیں جن کا پیچھے ذکر ہے وہ ہو، وہ چھپاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 159 میں کہہ دیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں روشن دلیلوں کو اور ہدایت کی باتوں کو، جبکہ اس کو بیان کرنا تھا، اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، قرآن میں اگر یہ اور ایک دوسری آیت نہ ہوتی تو میں کبھی لوگوں کو علم کی کوئی بات نہ بتاتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں چھپا کے رکھ لوں گا تو اللہ کی لعنتوں کا شکار ہو جاؤں گا۔ کل تک ایسی باتیں چھپائی تھی، علم تھا بھی تو اس کو اس طرح سے نہیں پیش کیا، آج توبہ کر کے اصلاح کر لیں، بیان کرنا شروع کر دیں، تو فاولائک اتوب علیہم، پھر ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میں انا التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ لیکن کوئی علم کو چھپائے، اصل میں علماء یہود پر بھی تنقید ہے اور علماء مسلمانوں پر بھی تنقید ہے۔ حلال حرام کے مسائل صرف لوگوں کے ڈر سے نہ ظاہر کریں، جس چیز میں لوگوں کا ریئیکشن ہو اس کو چھپا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اگر اس کام میں گئے تو ایسے لوگ اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا شکار ہوں گے۔ آیت نمبر 163 سے اگلی آیتوں میں، اس کو آیت الآیات کہتے ہیں، ایک ہی آیت میں بہت ساری آیتیں، کائنات پہ غور کروایا گیا کہ اللہ کے کام مشکل لگتے ہیں، اللہ کے راستے مشکل لگتے ہیں، تو آؤ ذرا اللہ کی ذات تمہارے لیے کیا کچھ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کہ الہکم الہ واحد، اور پھر دلائل دیے گئے، ان فی خلق السماوات والارض سے لقوم یعقلون تک، آنکھیں کھول کے اگر جئیں تو دنیا میں چاروں طرف کھلی کھلی کتابیں دکھیں گی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کے تو اتنے مظاہر نہیں دیکھتے، اور اس کے برعکس کسی کرنی والے، کسی پیر، کسی بزرگ کے پیچھے اس طرح لگتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آیت نمبر 165 سے لے کر 167 تک قیامت کا ایک منظر ہے۔ میدان محشر میں وہ لوگ ہوں گے جو کسی کی آس پہ گناہ کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کل یہ آئیں گے اور ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، لیکن قیامت کے دن منظر کیا ہوگا؟ اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزار ہوں گے پیروی کرنے والوں سے، یعنی پیر مریدوں سے بے نیاز ہوں گے، وراو العذاب، اور سارے ہی عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلق کٹ جائیں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، کاش ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم آج ان بزرگوں سے اس طرح بے نیاز ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ آج اس دنیا میں اگر انسان اپنا ٹریک ٹھیک کر لے، غلط راستے سے اتر کر صحیح راستے پہ چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 168 اور اس سے آگے کی کچھ آیات میں حلال اور حرام کا فرق بتایا گیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پہلے دیکھیے گا لوگوں کو خطاب کے، پورے ہی لوگ، پوری انسانیت حلال اور طیب کھائے اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلے، کیونکہ وہ دشمن ہے کھلا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ یا امرکم بالسوء والفحشاء، برائی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو نہیں کرتے۔ یہ مراحل ہے، پہلے درجے پہ مال جمع کرواتا ہے، پھر جب مال جمع ہو جائے تو پھر فحش پہ لگواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زبان کھلتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، دیکھ ہے، جہاں اللہ سب کو پھینکے گا ہمیں بھی پھینکے گا، اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن اور سنت کو مانو، تو قالوا بل نتبع ما الفین علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا والے کام کریں گے، ہمارے ابا اماں اور ہمارے خاندان کی جو رسم رواج ہم تو وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا ہم یہتدون، اچھا اگرچہ تمہارے باپ دادا کو عقل نہ ہو یا ہدایت نہ ہو، یعنی وہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ تھے، بھولے بھالے تھے، ان تک دین اس طرح نہیں پہنچا جیسے تم تک پہنچا، پھر بھی مانتے جاؤ گے، تو پھر ایسی مثال تو اس گڈریے کی ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے تو صرف آوازیں دیتا ہے، اور جانور اس کی آوازوں کو سن کر ہاں ہوں کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمم بکمن امجن فہم لا یعقلون کی بات کی، پہلے یا ایھا الناس تھا، اب یہاں 172 میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کلوا من طیبات ما رزقناکم کے بعد وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون کی بات کی، دونوں کا ربط دیکھ لیجئے کہ خوب اچھا کھاؤ اور خوب اچھے کام کرو۔ اسلام کھانے سے روکتا نہیں، اچھے کپڑے سے روکتا نہیں، اچھے گھر سے روکتا نہیں، اصل مسئلہ کیا کہ کھاؤ اچھا اور شکر بھی اللہ کا کرو، نعمتیں استعمال کرو، فرما برداری کرو، یہ نہیں کہ جس دن زیادہ اچھا کھاؤ اس دن زیادہ نافرمانی کرو۔ پھر اس کے بعد پوری شریعت اسلام میں جو چار حرام چیزیں اس کا تذکرہ آیت 173 میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوحل به لغیر اللہ، ان چار کے اندر پھر باقی چیزیں بڑھتی ہیں، مردار نہ کھاؤ، خون نہ پیو یعنی بہتا ہوا خون، اور اسی طرح سے مردار، خنزیر کا گوشت، اور ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کے نام پہ جو چیزوں کو پکارا جائے۔ لیکن فمن استر غیر باغ ولا عاد ولا اسمالی، کوئی زبردستی پہ گن پوائنٹ پہ کسی کو ایسی کوئی چیز کھلا پلا دے تو اس پہ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم۔ جو ہی حلال حرام کی بات ہے، پھر آیت 174 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکامات کو اور اس سے دنیا کے فائدے خریدتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے احکامات نہیں بتاتے، کیوں؟ لوگ کم ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاپولیرٹی کا گراف خراب ہو جائے گا۔ کہا اگر ایسا کیا تو لائکما یا خلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، اور اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں۔ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے آج ان کا آگ کا۔ کیوں اتنی بڑی سزائیں ہیں؟ اس کی وجہ کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی، لیکن لوگ اختلافات میں پڑھ کے دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ آج بھی امت کا حال اور غم یہی ہے آج کہ لوگ کتاب پڑھنے کی بجائے باپ دادا کے نام پہ جو رسمیں کرتے کراتے ہیں، اور خاص طور پہ دین کے نام پہ، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ قرآن پاک سے رہنمائی لینے والا بنا دے۔ کسی کو مزید تفصیل چاہیے اور اگر آپ اس کو اور آسان درجے سے کرنا چاہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ہر 1/4 کو دورہ قرآن میں سے بھی جا کے سن لیں، ری کیپ کر لیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید وضاحت ہوگی۔ یہ تو سب سے شارٹ چیز ہے جو ہم اس وقت کرتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہمارے پاس اس سلسلے میں تفصیل سے تفصیل بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ رکیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔